الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ شعبان المعظم چل رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، شب برات گزری، اس رات رمضان المبارک جیسی رونقیں مسجدوں میں دکھائی دے رہی تھیں، بہت سے بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے، یہ مینارہ نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی گناہگار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا حساب بے باک کرا لیں اور سچی پکی توبہ کر کے پاک و صاف ہو کر رمضان المبارک میں صاف ستھرے داخل ہوں۔ رمضان المبارک اللہ پاک نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اس ماہ مبارک میں بے شمار گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت کے سامان ہوتے ہیں، کتنے ہی بندے ایسے ہیں جن کی کایا رمضان المبارک میں پلٹ جاتی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے بے دینی کی زندگی ہوتی ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، اچھا برا، ساری تمیزیں مٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ رمضان المبارک انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں، زندگی کے دن ختم۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو زندگی کے ہر دن کو ہر رات کو غنیمت جانے اور صبح و شام اللہ تعالی کی مرضی میں گزار دے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ رما دواں ہیں، بچے جوان، جوان ادھیڑ ادھیڑ، بوڑھے بوڑھے دنیا سے جا رہے ہیں، اور موت کا پیغام لانے والا فرشتہ وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا جوان ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ جمعہ ہی کے دن ہمارے قریبی دوست ہیں طاہر بھائی، مسجد ہی کے سامنے ان کا گھر ہے، ان کے ایک قریبی عزیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کے والد، پوری فیملی کے ساتھ جہاز میں گئے اور اسلام آباد وغیرہ اس طرف کے علاقوں میں سیر سیاحت اور وہاں خوشی کے کچھ مواقع تھے، اس میں شرکت کی۔ فیملی کو اپنے پوری جہاز کے ذریعے ہی واپس بھیج دیا اور اپنے گاڑی ڈرائیور وغیرہ کسی کے ذریعے وہاں بلوا لی اور کہا کہ واپسی کا سفر بائی روڈ کرنا ہے۔ اپنے جو کام کاج تھے نمٹا کر واپسی کا سفر تھا، زیادہ سفر نمٹ چکا، حیدرآباد کراس کر چکے تھے، جام شوروں میں حادثہ ہوا، یک لخت خطرناک حادثے کا شکار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، خوشیاں منائی، وہاں ساتھ گھومے پھرے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ واپسی کا سفر آخرت کا سفر بن جائے گا۔ انسان کو لمحے بھر کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان غفلت میں زندگی بسر کرے اور یہ سوچے کہ چلو فلاں وقت آئے گا، فلاں زمانہ آئے گا، فلاں مہلت ملے گی، تب ہم سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی داعی اجل کو لبیک کہنا پڑ جائے۔ عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر دن اور ہر رات کو ایسا سجا بنا رکھا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک نماز کے ذریعے سے آپ نے مثال دے دی، گویا کہ ہر عبادت اس انداز سے انجام دو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری عبادت بن جائے۔ غفلت انسان کو زیب نہیں دیتی۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھائی جماعت سے اور گھر پہنچے اور وہاں گھر کے دروازے پر ہی بس زندگی کا یہ سلسلہ مکمل ہوا اور آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ کوئی آئے ہوئے تھے بچے کو دم کرانے کے لیے، بچے پر دم کیا اور وہ دم کرانے والے لوگ پلٹے اور ادھر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آ چکا تھا، واپسی کا سفر ہو گیا، تو وہ عشاء کی نماز آخری نماز بن گئی۔ تو انسان اچھا وہ ہے کہ جو زندگی کے ہر دن کو اچھا گزارے اور زندگی کی ہر رات کو صاف ستھرا گزارے اور ہاتھ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا حساب بے باک کرا لے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ جب انسان سوتا ہے کہ جاگے گا یا سویا کا سویا رہ جائے گا، اسی لیے دعا سکھائی، جب سونے لگو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے ہی جیتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی مرتا ہوں، موت کو فرمایا کہ یہ موت اور نیند دونوں بہنیں ہیں. النوم اخت الموت, فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے. اللہم بسمکا, اے اللہ میں آپ کے مبارک نام ہی سے اموتو مرتا ہوں, وہ احیا اور پھر آپ ہی کے مبارک نام سے دوبارہ زندہ ہوں گا. کتنی اموات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سویا کا سویا رہ جاتا ہے. دو جنازے میاں بیوی کے بڑھاپے کے اندر ہماری مسجد میں ایسے آئے کہ رات والدہ کا انتقال ہوا, والد بوڑھے ہیں, بڑھاپے کی حالت میں سوئے ہوئے تھے. گھر والوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بوڑھے والد کو جگا کر ان کی اہلیہ کی وفات کی اطلاع دی جائے, سوچا کہ صبح فجر میں ابا کو بتا دیں گے. حسن اتفاق ہے کہ صبح جب فجر میں ابا کو جگایا تو پتہ چلا رات ابا سوئے کے سوئے رہ گئے. ایسی آپس میں دونوں میاں بیوی میں محبت تھی کہ ایک ساتھ واپسی کا سفر ہوا. ایک اسپتال میں داخل تھی, بوڑھی خاتون تھی, علاج معالجہ ہوتے ہوتے اللہ کو پیاری ہو گئی, اور والد جو گھر کے اندر اپنی عام معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے وہ سوئے ہوئے تھے اور سوئے کے سوئے رہ گئے. صبح پھر دونوں میاں بیوی کا جنازہ تجہیز تکفین ہوئی, اور یہاں پھر دونوں کا جنازہ ایک ساتھ آیا اور ایک ساتھ قبریں بنی. حقیقت حال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جب بھروسہ نہیں, پانی کے بلبلے کی طرح کبھی بھی یہ زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے, تو دانائی یہ ہے, سمجھداری یہ ہے, ہوشیاری یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا حساب اللہ تعالیٰ سے بے باک رکھے. اور بالخصوص رمضان المبارک آ رہے ہیں, ڈرتا رہے, خوف زدہ رہے, عاجزی انکساری کرے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ, رجب کا مہینہ آ گیا, رمضان بالکل سر پر ہے, بیچ میں شعبان اور اس کے بعد رمضان ہے, تو یا اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک بنانا, برکتوں کے نزول. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے, وہ بلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک صحیح سالم پہنچا دینا. ہم بھی بالکل رمضان المبارک کے نزدیک ہیں, رمضان المبارک بالکل ہمارے سامنے اور نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگی جائے, سلامتی مانگی جائے, اعمال صالحہ کی توفیق مانگی جائے. جمعہ کے دن بھی میں نے عرض کیا تھا, شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ استقبال رمضان یہ ہے کہ انسان رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے نظام الاوقات مرتب کر کے اپنے عبادت کے اوقات کو فراخ بنا دے, کام کاج کے اوقات کو سمیٹ لے. دیکھیں سارے دن کے میرے کیا اوقات ہیں, کیا مصروفیات ہیں, ان کو سمیٹ کر ابھی سے فرمایا کہ اپنی عادت ایسی بنا لے کہ عبادات بڑھا لے, تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو اس میں عبادات کی کثرت پہلے سے اس کے لیے آسان ہو چکی ہو. انسان جس چیز کو معمول میں لاتا ہے وہ عبادت اس کی عادت بن جاتی ہے, اس کا انجام دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے, سچی پکی توبہ کر لے, اللہ پاک سے دعاؤں میں التجا کرے کہ یا اللہ رمضان المبارک نصیب فرما, خیر و خوبی اور خوشیوں کے ساتھ نصیب فرما. خدا نہ کرے کوئی آزمائش آئے, کوئی بیماری آئے, کوئی امتحان آئے, کوئی مصیبت آ جائے, اللہ نہ کرے, اللہ میاں عافیت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ سعادت مند بندوں میں داخل شامل فرما کر ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دیں. جمعے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اتوار کے بیان میں دہرا دیتا ہوں, اتوار کے بیان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں جمعے کے بیان میں دہرا دیتا ہوں. بات اس کی یہ ہے کہ وہ بہت سے ہمارے جمعے کے نمازی اپنی ڈیوٹیوں پر گئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہمارے جمعے کے بیان میں شریک نہیں ہوتے, اتوار کے بیان میں شریک ہوتے ہیں. اور بہت سے حضرات وہ ہوتے ہیں جو اتوار کے بیان میں ہوتے ہیں, جمعے میں نہیں ہوتے, جمعے میں ہوتے ہیں اتوار میں نہیں ہوتے. تو اس لیے بعض کام کی چیزیں, نفع کی چیزیں, وہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اس کو مقرر کر دیتا ہوں تاکہ سبق حاصل کرنے والے سبق حاصل کر لیں. تو یہ تکرار, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, آپ نصیحت کی بات مقرر کہتے رہیں, بار بار یاد دہانی کراتے رہیں, اس لیے کہ اذا تکرر تقرر, بات جب دہرائی جاتی ہے پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے نظام الاوقات کو ایسا مرتب کیا جائے کہ عبادات کو انسان اس کے لیے فراغت زیادہ نکال لے, اور اپنے کام کاج کو سمیٹنے کی کوشش کرے. تو جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات کی توفیق, اچھے کاموں کا میسر آ جانا, نیکی کے اندر دل لگنا, یہ سب من جانب اللہ معاملات ہوتے ہیں. جمعے میں میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نور محمد صاحب کا مضمون, ہمارے ایک بزرگ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے, ہماری بچی کا جہاں ختم بخاری شریف تھا پیر کے دن, حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب معہد الخلیل کے استاد الحدیث ہیں, فرمانے لگے کہ ایک رسالے کے اندر میں نے مضمون پڑھا ڈاکٹر نور محمد صاحب کا کہ آپریشن تھیٹر کے اندر انہوں نے مریضوں کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے ایک جائے نماز, ایک تسبیح, ایک مصلی رکھا ہوا تھا, اور وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے, وہاں ان کے پاس آنے والے سارے مریض وہ دل کے متاثر ہوا کرتے تھے. تو کہا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جانے والوں کو کلمہ کلام ان کو یاد دلاؤ, ان کے سامنے ذکر و اذکار کرو تاکہ وہ بھی پڑھتے پڑھاتے دنیا سے جائیں. تو کہا کہ حکمتن مصلحتن میں نے مناسب تو نہیں سمجھا کہ ہر آنے والے مریض کو ہم آپریشن بھی کریں, اس کی طبی امداد بھی فراہم کریں, ساتھ میں اس کے سامنے کلمہ کلام پڑھیں, وہ گھبرا نہ جائے. میں نے یاد دہانی کے لیے تین چیزیں سامنے سجائی ہوئی تھیں تاکہ مریض دیکھ کر خود اس کو اللہ یاد آ جائے, تسبیح ہے, قرآن کریم ہے, جائے نماز ہے. تو جو عبرت ناک مضمون انہوں نے لکھا, فرمایا کہ ایک موقع پر ایک مریض آیا اور وہ دم توڑ رہا تھا, آخری لمحات میں اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ گواہ رہنا, یہ جو قرآن کریم رکھا ہے اس پر میرا ایمان نہیں ہے. الامان والحفیظ, اس قرآن کریم کا انکار کیا اور دنیا سے گیا, ایمان سلب ہوا اور دنیا سے رخصت ہوا. اعمال کی توفیق, ایمان جیسی عظیم الشان سرمایہ مل جانا یہ من جانب اللہ ہے, اللہ ہی توفیق عطا فرماتے ہیں, بندوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں, اپنے مصلے پر بندی کو لا کر بٹھا دیتے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے کہ ربا آپ نے بن مانگے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی, بغیر کسی قربانی کے, بغیر کسی مجاہدے کے. ماں کی آغوش سے ہی ہم کلمہ کلام سنتے چلے آئے, پیدائش کے ساتھ ہمارے کانوں میں اذانیں گونجی, ہمارے باپ داداؤں میں, بڑوں میں جو نیک تھے انہوں نے ہمیں گھٹی دی, اور ماں کی آغوش ہی سے ہم کلمہ کلام سنتے ہوئے یاد کر کے پل بڑھ کے جوان ہو گئے. اب اس ایمان کے تقاضے ہیں, اس کی حفاظت ہے, اس سرمایہ کو بچانا ہے, اس کا تحفظ ہے. اللہ پاک نے جو اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کے احکام دیے, اب یہ وفاداری ہے, قدردانی ہے, شکر گزاری ہے. خدا نہ خواستہ زندگی میں انسان کوئی بے قدری کرتا ہے, بے احترامی کرتا ہے, جرت اور گستاخی کرتا ہے, بے ادبی کا اظہار کرتا ہے, کوئی بعید نہیں کہ جاتے جاتے ایمان سلب ہو جائے, پھر انسان دنیا سے رخصت ہو. بزرگان دین کے واقعات ایسے عجیب اور غریب ہیں. اللہ اللہ کرتے ہوئے گئے ایک محدث تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کرتے تھے. ایک شاگرد آخری وقت تھا اور ان کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متصل تھی, تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس سند کے اندر اپنے استاد کا شاگرد بن جاؤں. حدیث مبارک سے کہ نکلی, جب پہنچا تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا اور وہ حدیث مبارک کی اس نے فرمائش کی. نزع کی کیفیت بڑی شدید ترین ہوتی ہے, اس حالت میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو بیان کرنے لگے اور اپنی سند ذکر کی. اپنے استاد, ان کے استاد, ان کے استاد, پھر حضور تک اس سند ذکر کر لینے کے بعد اس حدیث مبارک تھا جب وہ پہنچے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہ پوری حدیث مبارک ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کسی انسان کا آخری کلام ہو کہ وہ کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ, تو اللہ میاں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہاں آدھی حدیث پڑی تھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اور دنیا سے رخصت ہو گئے, دخل الجنہ. اللہ میاں نے عملی طور پر اس کا ثبوت دلوا دیا. اللہ کے نیک بندے, محبوب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں, سجدے کی حالت میں روحیں پرواز کرتی ہیں. ہمارے والد ماجد کے شاگرد تھے سعید, حافظ قرآن بنے, بہت پکے غضب کے حافظ, اور پھر عالم فاضل بنے بنوری ٹاؤن سے, اور غضب کا حافظہ تھا اور تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے. تو ماشاءاللہ سال پورا ہو گیا عالم فاضل ہونے کے بعد, وہ سال میں نکلے, اور سال میں نکلنے کے بعد ابھی وہ سال بھر کی جو طلبہ کی فضلہ کی تشکیل ہوتی ہے, تو اس میں چلے تھے, کہیں وضو بنا رہے تھے, نہر پہ پاؤں پھسلا اور نہر میں ڈوب گئے, شہید ہو گئے. ہفتہ دس دن گزر گیا تھا ان کی لاش کی تلاش میں, نیوی کے غوطہ خور, دوسرے غوطہ خور تلاش کرتے رہے, لاش نہیں مل رہی تھی. ادھر سے ماں باپ کی حالت بےتاب تھی, پریشان تھے کہ لاش مل جائے, جنازہ ہو جائے, تسکین ہو جائے. سب گھر والے وہاں پہنچے ہوئے تھے, رائیونڈ کے قریب ہی گئی ہے کسی, وہ جو لاہور سے نہر آتی ہے اسی نہر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ بھی کہیں وہاں گئے ہوئے تھے, تو حضرت کو بتایا کہ حضرت جامعہ کا فاضل اس طرح نہر میں ڈوب کے شہید ہو گیا اور لاش نہیں مل رہی. حضرت نے وہاں پہنچے, نہر کے کنارے پر اللہ میں سے دعا کی, یا اللہ اس نوجوان بچے کی لاش کو واپس حوالے کر دے. آٹھ دس دن گزر چکے تھے, وہی نہر تھی جہاں تلاش بسیار کے باوجود اس کی لاش نہیں مل رہی تھی, خود بخود پانی کے اوپر اس کی صاف ستھری لاش اوپر آ گئی. رائیونڈ کے قبرستان میں اس کو سپرد خاک کیا گیا. اس کی والدہ ماجدہ جوان موت کا صدمہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اللہ پاک کبھی نہ دکھائے۔ ہم سب کی جوڑیاں سلامت رکھے، بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رہے، ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے اللہ پاک، اولاد کا، ماں باپ کا، بڑوں کا دکھ درد غم نہ دکھائے۔ عافیت مانگنا یہ بندے کی ضرورت ہے، احتیاج ہے کہ ہمیشہ اللہ میں سے عافیت اور سلامتی مانگے۔ اس کی والدہ ماجدہ کتنا انہوں نے صبر سے کام لیا، نوجوان لڑکا عالم فاضل بنا، علم کا بڑا پہاڑ بن رہا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اگر یہ وقت کا مولانا طارق جمیل بنتا، کیونکہ اس کو ازبر حدیث ایسی فرفر یاد تھی جس طرح قرآن کریم کی صورتیں یاد ہیں، ہم سے چونکہ بے تکلفی تھی اور دوستانہ انداز تھا اس کا، تو احادیث قدسیہ جس طرح حضرت طارق جمیل صاحب شروع دور میں جب ان کے بیانات ہوتے تھے، یہ حدیث قدسی یعنی اللہ پاک کے فرامین اور احادیث مبارکہ ازبر فرفر ایسے بیان کرتے تھے، تو اس کا بھی ایسا غضب کا حافظہ تھا کہ وہ احادیث قدسیہ اور دیگر احادیث ایسے قرآن کریم کی تلاوت کی طرح سے پڑھتا تھا، اور تھا بھی وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ اور ماشاءاللہ وقت لگاتا تھا، بڑا فنا فی اللہ انسان تھا۔ اور یہاں جو ہمارا شروع دور کے اندر مدرسہ تھا عارفی حدیقت الاطفال، اسی کا وہ پڑھا پلا بڑا تھا، وہیں پر ہی حفظ کیا تھا، ابا کا اور ہمارے بڑے بھائی کا شاگرد رشید تھا۔ تو اس کے کمرے میں بھی، گھر میں بھی پوری کتابیں، عربی کتابیں، اردو کتابیں، پورا گھر میں اس نے، عالمین بھی ان کا گھر ہے، وہاں کتب خانہ بنایا ہوا تھا۔ تو والدہ کے اوپر جوان بیٹے کی موت کا ظاہر ہے کہ حادثہ سانحہ ارتحال بڑا گہرا ہوگا۔ اللہ پاک نے والدہ کو بھی جو سفر آخرت نصیب فرمایا، ایسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور تلاوت کرتے کرتے سر قرآن کریم پہ جھکا اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب بندے اور بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا خاتمہ قابل رشک ہوا کرتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ جاتے ہیں۔ خود حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحم اللہ نماز پڑھا کر پاک و صاف ہو کر گئے، زندگی میں کوئی نماز آپ کے ذمہ قضا نہیں تھی، اور وصیت اور نصیحت میں لکھا تھا کہ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اگر ہو سکے تو اپنے بال بچوں سے میری درخواست ہے کہ دو رکعت نفل میری طرف سے شکرانے کے پڑھ دینا۔ اس کی ساری زندگی اس فکر میں ہو، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو منانے میں۔ ظاہر ہے وہ بچے پر جو دم کرانے آئے تو دم کے اندر انسان تلاوت کرتا ہے، آیات پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، دعائیں پڑھ کے دم کرتا ہے، تو وہی سمجھ لیں کہ آخری کلام ثابت ہوئے اور ہارٹ فیل ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ مواقع اللہ پاک نے دیے ہیں خوش نصیب بندوں کو لوٹنے اور سمیٹنے کے لیے۔ زندگی ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو برف کی طرح سے، برف کی سلی جب وہ تیار ہو کر نکل کر آتی ہے برف خانے سے تو ہر لمحے ہر آن وہ پگھلتی ہے، اس میں پگھلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی جب انسان کو مل گئی ہے 60-70-80-90-100 سال بھی کیوں نہ ہو، اب وہ گھٹ رہی ہے، ہر دن ہر رات، ایک ایک دن ایک ایک رات اس میں سمٹ رہا ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں، زندگی کے دن ختم۔ انسان ویسے تو سوچتا ہے کہ ایک سال کا ہو گیا، پانچ سال کا ہو گیا، دس سال کا ہو گیا، لیکن اس کی زندگی میں سے اتنے سال گھٹ گئے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک اور ٹن ٹن جو بجتی ہے یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا۔ تو زندگی کے ان قیمتی اوقات کو، اس قیمتی سرمایہ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانا، اللہ تعالیٰ کو راضی اور اس کو منانا، یہ سعادت مند بندوں کا کام ہے۔ دو افراد ہیں، ایک وہ جو نیکی کرتا ہے فخر اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اس کا سر ندامہ سے جھک جاتا ہے۔ ان دو افراد کے اندر جب تقابل کیا جائے تو وہ بندہ اور وہ بندی جس نے نیکی کی اور سر اس کا فخر سے بلند ہو گیا، سینہ تان کے وہ چوڑا چکلا ہو کر چلتا ہے کہ متقی پرہیزگار جنید بغدادی رابعہ بصری آ رہی ہیں، ہٹ جاؤ، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے جس نے گناہ کیا صغیرہ یا کبیرہ اور اس کے بعد جیسے ہی مہلت ملی اپنے اس گناہ سے فارغ ہو کر ہوش بحال ہوئے اس کا سر ندامت سے جھک گیا۔ ان دونوں کے اندر یہ جھکنے والا سر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک وہ جو زیادہ عبادت کر کے فخر کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے، بڑائی جتائے اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگ جائے، یہ سر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ عبادت بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، واجب کی ہے، سنت بنائی ہے، مستحب بنائی ہے، لیکن عبادت کے ساتھ فخر اور گھمنڈ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ابلیس سے زیادہ عبادت گزار اور کون ہوگا، چپے چپے پہ اس نے اللہ کے آگے سجدے کیے تھے، لیکن تکبر اور گھمنڈ اس کو مار گیا۔ عبادت ہو شکر ادا کرے، استغفار کرے کہ یا اللہ آپ کی شاعن چان عبادت نہیں کر سکا، اپنی بارگاہ میں میری ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرما لیں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ ایک دن جوش اور ولولے میں آ کر فرمانے لگے، نہ نمازوں میں کچھ رکھا ہے، نہ روزوں میں کچھ رکھا ہے، نہ عبادات میں کچھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کی تھکاوٹ دیکھتے ہیں کہ بندہ جذبوں میں کتنا سرشار ہے. یہ ساری ذمہ داریاں دے دی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو. اب اللہ میاں دیکھتے ہیں کہ کتنی وفاداری کرتا ہے میرے، کتنے کام بجا لاتا ہے. بیت اللہ کا چکر ہے نا، سات چکر، طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا ہے، مینا عرفات مزدلفہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی بلند و بالا ہے، بندگی اس تھکاوٹ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی سروکار نہیں، اس کی شان کبریائی میں کوئی ذرہ برابر رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے حکم کی تعمیل کتنی کر رہا ہے، کتنا اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنا آپ کو تھکاتا ہے، جھکاتا ہے اور مٹاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے. یہ ساری عبادات جن کو اللہ پاک نے فرض بنایا، اللہ پاک نے فرض بنا کر دیکھا ہے کہ کون بندہ میرے حکم مان رہا ہے، کتنا اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کتنا میرے آگے جھکاتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، میرے آگے سجدے کرو اور قرب حاصل کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی آپ عبادت کرتے جائیں یہاں تک کہ موت آ جائے. موت تک عبادت کا حکم دیا ہے. اللہ پاک دیکھتے ہیں وفادار کون ہے، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کس میں ہے. معیار دے دیا عبادت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کا طور طریقہ، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، یہ ہمارے لیے پورا ایک دستور ہے، اس کے مطابق عبادت ہوگی تو قابل قبول ہے، منظور ہے. اس سے ہٹ کر اپنی چاہت، اپنی پسند، اپنی مرضی ہو، مسترد ہے. لوگ بہت سارے کرتے ہیں، میری چاہت ایسا کروں، میرے دل چاہتا ایسا کروں. جنازے کی نماز ہوتی ہے، جنازے آتے ہیں، بہت سارے نوجوان میری چاہت ہے میں جنازہ پڑھاؤں. اپنی چاہت کو ایک طرف رکھو، حکم شریعت کا یہ کہ حاکم وقت اگر عالم فاضل ہو، بادشاہ ہے وقت، وہ حقدار ہے جنازہ پڑھانے کا. وہ نہ ہو قاضی، جو عالم فاضل ہو، مفتی ہو اور وہ جج ہو اور وہ موجود ہو تو وہ جنازہ پڑھائے گا. وہ نہ ہو تو امام مسجد، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار دیندار ہے، اس کو اللہ پاک نے اس منصب امامت پر فائز کیا، وہ حق رکھتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حضرت حسین موجود ہیں لیکن قاضی مدینہ کے ہوتے ہوئے حضرت حسین نے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ جنازے کے حقدار ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں گے. چاہت کو پس پش ڈال دینا، اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانا، یہ ہے اتباع. اتباع دیکھنی ہے کس میں تابع داری ہے، اس تابع داری کے لیے اللہ پاک نے عبادات دی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات دی ہیں. اب اس میں طریقہ کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ، ادائیں ہیں پیاری محبوب، اداؤں کو سنت کا نام دیا گیا. طریقہ وہ دیا، احکام اللہ پاک نے دیے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون وقت کے اوپر اس کو انجام دے رہا ہے. یہ وفاداری کے ثبوت، اسی ثبوت دینے کے اندر محنت بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، مشقت اور مجاہدہ بھی ہے. دل نہیں چاہتا عبادات کرنے کا، لیکن وقت کے اوپر ڈیوٹی انجام دینے والا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح سستی اور کاہلی، تھکاوٹ، مجبوری آتی ہے لیکن پھر بھی نوکری پر جاتے ہیں، ملازمت پر جاتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں جائیں گے تو تنخواہ کٹے گی. دل نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچتے ہیں اور وقت پورا ہونے پر وہاں سے نکلتے ہیں، پتہ ہے کہ اگر جلدی چلے گا تنخواہ کٹے گی. وہاں چونکہ نقد نفع ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے نفع کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے دل پر گرانی برداشت کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ نہیں جائیں گے، چھٹی کر لیں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی، اتنا بونس کٹ جائے گا، اتنا نقصان ہو جائے گا. یہاں پر اللہ پاک نے تمام عبادات کے پیچھے بڑے بڑے نفع چھپا رکھے ہیں. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن کریم کی آیت ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے بقدر درجات ملیں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جنت کے جہاں تذکرے فرمایا تو فرمایا کہ یہ جنت اہل ایمان والوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے. صرف ایمان نہ کافی ہے، ایمان کیا، اعمال سے زندگی خالی ہے، کورا ہے، خالی ہاتھ ہے، آخرت میں وبال ہوگا. نماز چھوڑنے کا وبال، روزے کھانے کا وبال، مالدار تھا زکات نہیں دی اس کا وبال، اور صاحب استطاعت تھا حج نہیں کیا اس کا وبال. خطرناک خطرناک عذاب ہیں. مثال کے طور پر مالدار تھا، زکات نہیں تھی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. وہ لوگ جو مال و دولت کو، سونے چاندی کو خزانے بنا بنا کے رکھتے تھے، گن گن کے جمع جوڑ کر کے رکھتے تھے، اور اللہ کے حکم کے مطابق بھی خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام لیتے تھے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دردناک عذاب کی خبر نہیں، خوشخبری. آج مال بچاؤ، جمع کر کر کے رکھو، زکات تک بھی ادا نہ کرو. فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. وہ دن ان کو یاد دلائے گا جس دن اسی سونے چاندی کے درہم اور دینار کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی کمر پر اس کو داغا جائے گا، چپکایا جائے گا، جھلسایا جائے گا گرم اس طریقے کی طرح. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکسبون، اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. یہ ایک مثال. تو وہاں پھر عبادات سے خالی ہاتھ اگر انسان گیا ہے، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج زکات عبادات تلاوات ذکر و اذکار کچھ نہیں ہے، تو صرف ایمان کارآمد نہیں ہوگا، پھر وہاں خطرناک خطرناک سزائیں بھگتنی پڑیں گی. اس لیے ہر جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. اب جو جتنی زیادہ محنت کرے گا، اسی محنت میں وفاداری کا ثبوت ہے. جس نے جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا ثبوت دیا، رات دن صبح و شام موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت وقت پر انجام دے لی، یہ بندہ ہے وفادار. دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو بابر کا زندگی عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت دو افراد ہیں، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے لیکن گناہوں کے انبار بھی بہت سارے ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو محدود ہے، نماز روزہ حج زکات فرائض اور واجبات ہیں، نوافل اضافی کوئی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن گناہوں کا کھاتا اس کا خالی ہے. ان دونوں میں کون زیادہ اللہ کے عذاب سے مأمون اور محفوظ ہے؟ فرمایا دوسرا والا، جس کے پاس نیکیاں بکثرت ہیں لیکن گناہوں کے انبار زیادہ ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ اس کو لے ڈوبے گا، وبال جان بن جائے گا. میں نے بتایا تھا کہ ماں باپ کے سامنے بے ادبی اور گستاخی کرنا، جرات کا مظاہرہ کرنا، ان سے اونچی لہجے میں اور تلخ کلامی کرنا، بدتمیزی بد کلامی کرنا، اس قدر خطرناک وبال ہے، خطرناک گھناؤنا جرم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، یک لفظ اس کی بدی اور برائیوں والے ترازو کے پلڑے کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ لا کر ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی بدی کا پلڑا جھک جائے گا. حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ یا رب یہ کون سی اتنی بڑی پہاڑ کے برابر برائی میرے کھاتے میں ڈال دی گئی. بتایا جائے گا یہ تمہارا وہ کلمہ اف ہے جو تم نے ماں باپ کی نافرمانی میں ان کے سامنے نکالا تھا. آج تو یہاں لوگ بدتمیزی کر جاتے ہیں، سخت کلام، سخت اور تلخ ترش لہجے میں سخت کلامی بدتمیزی کر جاتے ہیں، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کر جاتے ہیں، ان کے سامنے بدتمیزی کر جاتے ہیں، اور وہاں ایک کلمہ اف پہاڑ کے برابر بن کر لا کر ڈالا جائے گا. تو فرمایا کہ ان دونوں کے اندر جس کے نیکیاں بکثرت ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج زکات عبادات تلاوات تہجد نفلی ذکر و اذکار بہت ساری، لیکن گناہوں کے انبار کھاتا کے کھاتا بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ خطرے میں، اس کا یہ گناہوں کا بوجھ اس کو لے ڈوبے گا. اس کے بنسبت جس کی عبادات ساری وقت پر انجام دی ہوئی ہیں، نماز روزہ حج زکات فرائض واجبات وقت پر ادا کرتا تھا، لیکن گناہوں کا کھاتا خالی ہے. فرمایا یہ امن میں ہے، یہ بچ جائے گا، سرمایہ محدود ہے لیکن نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لحاظ سے نیکی دنیا میں بھی اپنا اچھا اثر رکھتی ہے، بابر کا زندگی ملتی ہے، بدی دنیا میں بھی اپنا اثر رکھتی ہے، بے برکتی والی زندگی لاتی ہے. انسان اجڑتا ہے، طرح طرح کی مشکلات اس پر آ کر پڑتی ہیں، بے برکتی کا سامنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، خطرناک تباہ کاریاں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنۃ لضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الناس. فرمایا کہ نیکی کا نقد صلہ انسان کو دنیا میں یہ ملتا ہے کہ نیکی کرنے والے نیکوکار بندے اور بندی کے چہرے پر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے، تر تازہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، رنگ روپ اس کا گورا ہو یا کالا قطع نظر اس کے چہرے پر ایک تازگی ہوگی، لضیاء، ایک چمک ہوگی، ایک تازگی ہوگی، ایک بشاشت ہوگی. نیکی کا نور، نیکی کی تازگی، نیکی کی بشاشت اس کے چہرے سے چھلکتی ہوگی. ونوراً فی القلب، نیکی کا دوسرا نقد انعام یہ ہے کہ اس کے دل میں نور ہوگا، سرور ہوگا، اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں سنو, اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کو یاد کر کے دلوں میں ایک عجیب سی ناقابل بیان خوشی انسان کو محسوس ہوتی ہے, یہ وہی اطمینان قلبی ہے جو ایمان کا نقد بدلہ ہے, حلاوت ایمانی ہے. جس طرح فرمایا ہے کہ بدنظری کے موقع پر انسان اپنی نگاہوں کو جھکا لے, اپنے آپ کو اس حرام موقع سے اپنی نظروں کو جھکا لے, اللہ پاک زندگی میں اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے, لذت ایمانی عطا فرمائیں گے. تو فرمایا نورن فی القلبی, اس کے دل میں ایمان کا, اس کے دل میں اللہ پاک اس نیکی کے بدلے میں ایک نور عطا فرمائیں گے, سرور عطا فرمائیں گے, سکون عطا فرمائیں گے, ایک حلاوت ملے گی. وسعتن فی الرزق, رزق میں برکتیں ملیں گی, تھوڑا ہوگا لیکن بابرکت ہوگا, کافی وافی ہوگا. اور قوتن فی البدنی, بدن کے اندر ایک طاقت ہوگی, ایمانی طاقت. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج کرتی تھی, چکی پیسنی پڑتی تھی. اس زمانے میں آٹا بازاروں میں تو ملتا نہیں تھا, گھروں میں گندم کو چکی میں پیسو, آٹا بناؤ, پھر روٹی پکاؤ, تو مشقت بھرا کام ہوتا تھا. جھاڑو پوچھا, صفائی ستھرائی, یہ وہ, پھر پانی کے بھی انتظامات, گھروں میں تو سپلائی نہیں ہوتی تھی, پھر وہ کنویں سے کہیں سے مشک کے اندر پانی بھر کر لانا, تو ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. ایک دن کوئی اضافی خادم اور غلام آئے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ابا جان سے جا کے کوئی ایک آدھ باندھی غلام اپنے گھر کے لیے بھی لے آؤں, ذرا تمہارے کام کاج میں سہولت مل جائے گی. گئیں, تشریف لے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, ان سے وفد آیا ہوا تھا, بات چیت کر رہے تھے, تو موقع مناسب نہیں تھا بات چیت کرنے کا, تو وہیں سے واپس پلٹ آئیں. آپ نے دیکھ لیا کہ لخت جگر نور نظر آئی تھی اور کچھ کہے بغیر چلی گئیں. جب آپ یہاں ملاقات سے فارغ ہوئے, تشریف لائے کہا بیٹی آئی تھی, خیریت تو ہے, گئی تو تھی مقصد بیان کرنے کے لیے. اب جب ابا جان تشریف لے آئے, محبوب کائنات جب خود چل کر آ گئے, اب بیان کرتے ہوئے شرما رہی ہیں. کیوں آئی تھی بچی بتاؤ؟ اب بتاتے ہوئے شرما رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے بھیجا تھا, کام کاج کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے, مشک اٹھاتی ہیں یا کندھے بھی ان کا چھلا چھلا ہو جاتا ہے, اور کام کاج کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مشقت کی وجہ سے جسم کے اوپر بھی تھکاوٹ کی اور مشکلات کے آسان نمایاں اور آیا ہیں. تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک آدھ باندھی غلام اپنے گھر کے لیے بھی لیا ہوں, آسانی ہو جائے گی, کچھ آیا ہوا تھا مال غنیمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدر کے جو شہداء ہیں اور دیگر جو ضرورت مند ہیں, بیوائیں ہیں, ضرورت مند ہیں, وہ ہم سے زیادہ, تم سے زیادہ حقدار ہیں, ان کو تو میں نے وہاں تقسیم کر دیا غلام باندھیوں کو جو زیادہ ضرورت مند تھے, کیا میں تم کو غلام اور باندھیوں سے بڑھ کر ایک عمل نہ دے دوں؟ کہا ضرور یا رسول اللہ. کہا کہ رات سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ باندھیوں اور غلاموں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں, اس کی برکت سے اللہ پاک تمہارے سارے کام کاج آسان بنا دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے جنگ ہو یا امن, سفر ہو یا حضر, صحت ہو یا بیماری, ہر حال میں کوئی رات میری ایسی ناغا نہیں ہوئی جس میں میرا یہ وظیفہ چھوٹا ہو, حتیٰ کہ وہ خطرناک جنگی حالات بھی آئے. فرمایا کہ اس رات میں بھی یہ میرا معمول مجھ سے ناغا نہ ہوا. محدثین اکرام فرماتے ہیں, محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ اس عمل کے دیے جانے میں ضرورت تو تھی خادم اور غلام کی, تعاون درکار تھا, اور آپ ایک پڑھنے والا وظیفہ ان کو عطا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کے اندر اجسام کی بھی طاقت نصیب ہوتی ہے. انسان جو عمل کرتا ہے, اس عمل کی بدولت اس کی جسمانی طاقت بھی اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے, کہ یہ وظیفہ جب آپ نے دے دیا کہ رات سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو, اس میں اللہ پاک نے ایک تو ذخیرہ آخرت کے اعتبار سے بڑا ثمرات رکھے, اور ساتھ میں جسمانی طاقت اس میں ایسی تھی, فرمایا تمہارے سارے کام کاج آسان ہو جائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے اثرات, چہرے پر تراوٹ, تازگی, بشاشت, دل کے اندر نور, رزق کے اندر وسعت, وسعتن فی رزق و قوتن فی البدن, اور نیکی کا نقد انعام انسان کو ملتا ہے کہ اس کے اندر روحانی اور ایمانی طاقت ہوا کرتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جا رہے تھے, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے اسلامی سیاست نامی کتاب کے اندر یہ واقعہ تحریر فرمایا. فرمایا جا رہے تھے, جنگل سے گزرنا تھا, قافلہ تھا صحابہ کا, لوگوں نے بتایا کہ یہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا ہے اور آگے شیر ہیں. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں گزرنا یہیں سے, ہمارا راستہ یہی, ہم راستہ نہیں بدلیں گے. آگے جب بڑے واقعتاً سامنا ہوا شیروں سے, کہا او شیرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے, ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا, ہم نے آپ پر ایمان لائے, اسلام قبول کیا, اور آپ کی لاہی ہوئی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو لے کر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارا راستہ چھوڑ دو. فرماتے ہیں کہ وہ شیر جو غراتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ تازہ شکار آ رہا ہے, سر جھکا کر تابے دار سواری بن گئے. صحابہ ان پر سوار ہوئے, جہاں جانا چاہتے تھے وہاں تک ان شیروں نے ان کو پہنچایا ہے. یہ ایمانی طاقت ہے, ایمانی قوت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کام کر رہے ہیں, یہ شیر اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں, وہی اللہ تعالیٰ ان شیروں کو بھیڑ اور بکری بنا دے گا, ہماری سواری بنا دے گا. یقین ایسا تھا, اعلان کیا, وہ تابے دار سواریاں بن گئی ہیں. بزرگ گزرے ہمارے شیخ مجد الدین, اپنے خطبہ جمعے کے اندر انہوں نے جب وہ خطبہ بیان فرمایا تو حضرات خلفائے راشدین کے اسماء گرامی لیے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت فاروق اعظم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی جب خطبے میں لیے, بادشاہ وقت موجود تھا, کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ان حضرات کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں, ان حضرات سے بغض رکھنے والا ہوگا. تو کہا کہ ان کو ایسا سبق چکھائیں گے کہ یاد رکھیں گے. بلا لیا, دربار میں طلب کر لیا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ہماری سلطنت میں آپ ان حضرات کے نام لینے آپ کی کیسی جرت ہوئی؟ کہا کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہیں, دست و بازو ہیں اور کاملین صالحین ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ حبیب ان سے محبت کرتے ہیں, ساری امت ان سے محبت کرتی ہے, میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, ان کا نام خطبے میں آتا ہے, خطبے کو زینت بخشی جاتی ہے. تو کہا کہ ابھی پتا چلے گا. جو چمچے تھے بادشاہ کے, انہوں نے کہا ان کو قتل کیا جائے, ان کو یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, مختلف مشورہ. کہا نہیں 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 نہیں, رک جاؤ. تو شاہی دربار کے اندر خونخوار قسم کے درندے پالے جاتے تھے, بعض دفعہ شیر, بعض دفعہ بھیڑیے, بعض دفعہ کتے. تو خونخوار قسم کے کتے پالے جاتے تھے, دشمنوں کو سزا دینے کے وقت میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا, ان کو بھوکا رکھ کر دشمن کو کھلے میدان میں بے بس کر کے چھوڑ دیا جاتا, پھر بھوکے کتے اس پہ چھوڑ دیے جاتے. تو بادشاہ نے کہا ابھی پتا چلے گا. ان کو گرفتار کر کے کھلے میدان میں ان کو باندھ کر بٹھا دیا گیا, ان کے جسم کے اوپر دہی لگا دی گئی, کتوں کو بھوکا رکھ کے ان پر چھوڑا گیا کہ تاکہ ابھی بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں. بادشاہ تو اپنے گمان کے اندر چاہتا تھا کہ یہ عبرت کا نشان بنیں گے, آئندہ اس جیسی عبرتناک سزا دے کر کسی کی جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ ممبر پر حضرت خلفائے راشدین کا نام لے سکے. حضرت کو باندھ کے بٹھا دیا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جب ان درندوں کو اور خوفناک خونخوار کتوں کو چھوڑا گیا بھوک کی حالت میں, حضرت وہی خطبہ زور سے آواز, اونچی آواز سے شروع ہو گئے جو خطبہ وہاں جمعہ کا انہوں نے منبر پر ارشاد فرمایا تھا. اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کتے جو چاروں طرف سے آئے تھے لپک کر ایسے تابے دار بن کے سننے کے لیے بیٹھ گئے, پورا خطبہ ختم ہو گیا, کس مجال ہے کہ بال بھی بیکا ہو جائے. بادشاہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ ہم تو کیا سوچ رہے تھے, کیا چاہ رہے تھے, یہ کیا ہوا کہ کتے اور خاموش بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہیں. ارادے جن کے پختہ ہوں, نگاہیں جن کی رب پر ہوں, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. خطبہ پورا ختم ہو گیا, بادشاہ یک لخ دیکھتا رہ گیا. کہا وزیر سے کہ یار یہ تو ایسا ہے کہ معاملہ, اگر ابھی اتنا معاملہ ہوا, اگر یہ معاملات لوگوں کے سامنے آیا ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ سارے ان کے تابے دار بن جائیں, ان کو جلا وطن کرو جلدی سے. اللہ کی شان بڑی نرالی ہے. تو اللہ تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہو, جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں, قوت ایمانی اس کو پھر نصیب ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی فدائی جان نچھاور کرنے والے صحابہ اکرام ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ انسان جب ان کی قربانیاں پڑھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک نوجوان صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یمامہ کے علاقے میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی پیغمبر ہوں, میں بھی نبی ہوں, اس کے ماننے والے ہیں, اس کے پیروکار بہت بڑے, پورا لشکر جرار تھا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب ابن زید کو ذمہ داری دی کہ جاؤ میرا پیغام مسلمہ قذاب تک لے جاؤ اور اس کو پیغام دو کہ میں نبی آخر الزمان ہوں, میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتار دیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر, جگہ جگہ اللہ پاک نے آپ کے اوصاف القاب مبارک نام ذکر کیے کہیں یا ایو المزمل کہیں یا ایو المدثر کہیں والشمس وضحاها کہیں والضحا واللیل کہیں یاسین کہیں طہا پیارے پیارے القاب ذکر کیے لیکن جہاں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا تھا صراحتاً نام ذکر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انبیاء کا اختتام ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ جاؤ اس کو پیغام دے دو اور جو جو پیغام دیا تھا سمجھایا. حضرت حبیب ابن زید تنہ تنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اللہ کے رسول بن کر اس دشمن کی بارگاہ اس کے دشمن کے دربار میں جا پہنچے اور جا کر پیغام دیا کہ میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایلچی اور قاصد بن کر آیا ہوں. تمہارے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں, اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, نبی برحق ہیں, میں ان کا ماننے والا تابعدار غلام ہوں, خادم ہوں, آپ کا یہ پیغام لایا ہوں. اس کے بھرے دربار میں جب وہ پیغام پیش کیا آگ بگولا ہو گیا, پیش میں آیا, کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میری پیغمبر کا اعتراف کرو, پیغمبری کا اعتراف اور اقرار کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا. کہا نہیں, میرے آقا, میرے سردار, میرے محبوب وہ آخر الزمان پیغمبر ہیں, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, جھوٹا کذاب ہے, تو اللہ کا نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا. کہا کہ مانو ورنہ قتل کروں گا. نہیں مان سکتا. ڈنکے کی چوٹ پر بھرے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اور ختم نبوت کا اعتراف اور اقرار کیا. اپنے لشکریوں سے کہا پکڑ لو. پکڑنے کے بعد انہوں نے جکڑ لیا, کہا کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. پہلے قتل کی وارننگ دی, جب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ایمان سے ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہوں, کہا ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. دایاں ہاتھ کاٹ دیا, خون دک دک بہ رہا ہے. کہا مان جاؤ چھوڑ دوں گا, میری نبوت کا اقرار کر اعتراف کر لو, اظہار کر دو. کہا نہیں, میرے محبوب وہ نبی آخر الزمان ہے. کہا ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو. بایاں ہاتھ کاٹ دیا. کہا اب بھی مان جاؤ, وقت ہے, بچ جاؤ گے. کہا نہیں, وہ اقرار کرواتا رہا, یہ انکار کرتے رہے. کہا ان کا دایاں پاؤں کاٹ دو. دایاں پاؤں کٹ گیا. کہا اب بھی مان جاؤ. کہا نہیں. کہا بایاں پاؤں, دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے گیا. کہا اب بھی مان جاؤ, زندگی بچ جائے گی. کہا نہیں مانتا, تو جھوٹا کذاب ہے, تو نبی نہیں ہے. میرے آقا, میرے محبوب وہ نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ان کی زبان بھی کاٹ ڈالو. ظالم جلادوں نے زبان پکڑ کر باہر نکال کے زبان کو بھی کاٹ ڈالا. اب بھی مان جاؤ بچ جاؤ گے, تو زبان تو رہی نہیں انکار کرنے کے لیے, سر گھما دیا. کہا کہ یہ سر جو گھما کر میری نبوت کا انکار کر رہا ہے, یہ سر بھی کاٹ دو. ذبح کر دیے گئے. اس بے دردی کے ساتھ, سننا آسان ہے الامان والحفیظ, ایک ناخن انسان کا نجا انسان برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ عزم مصمم صبر و تحمل کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. ظالم للکار رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے, ہاتھ کاٹ کے پوچھتا ہے, پھر دوسرا ہاتھ, پھر تیسرے نمبر پر پاؤں, پھر چوتھے نمبر پر پاؤں, زبان کاٹ دی, آخرکار گلا کاٹ کے شہید کر دیا. اس بے دردی کے ساتھ اپنی جان قربان کر دی. حالات اور واقعات ساری خبریں مدینہ منورہ میں پہنچی کہ حبیب ابن زید کو بڑی بے دردی کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے ظلم کا نشانہ بنایا اور اپنے دربار میں اس بے بسی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا, لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی, ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, کاش کہ وہ بچ جاتا. فرمانے لگی, لہذا اليوم ارضعته, آج کے دن کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا. اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے اپنا خون, اپنی جان نچھاور کر کے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت اس کو سونپی گئی تھی, اس کا اس نے ذمہ داری نبھا دی. جان چلی گئی لیکن ٹس سے مس نہ ہوا, اور کوئی ایمان پر, دین پر کوئی سودا نہیں کیا. فرمانے لگی کہ میری بچے کی دودھ پلانے کی محنت وصول ہو گئی, کہ میرے بچے نے حضور کا پیغام ایک دشمن اسلام تک پہنچایا, اور اس کے اندر اگر اس کو جان دینی پڑی, جان کی بازی وہ دے گیا, جان قربان کر گیا. کہا کہ اسی دن کے لیے تو میں اپنے بچے کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ اسلام کے سربلندی میں اس کی جان قربان ہو جائے. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان تھی سو وہ حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے, اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. اس بے دردی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا, یہ انہی لوگوں کی شان ہے کہ جن کا ایمان اللہ تعالی کی ذات پر پکا,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کے اندر فدا اور فنا. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایمان اس کا مضبوط ہو قوتن فی البدنی تو چہرے کے اندر تراوٹ بشاشت، دل کے اندر نور ملتا ہے، رزق میں وسعت ملتی ہے، اور ایمان کی قوت اس کو ایسی نصیب ہوتی ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اور پھر پانچواں انعام نیکی کا یہ بتایا کہ وہ محبتن فی قلوب الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت گھول دیتے ہیں، وہ محبوب خلائق بن جاتا ہے. اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کا محبوب اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بن جاتا ہے. تو یہ نیکی کے نقد پانچ انعام ہیں، چہرے پر تازگی اور بشاشت ہوتی ہے، دل کے اندر نورانیت ہوتی ہے، رزق میں وسعتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور بدن کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت اتار دیتے ہیں. اس کے برعکس برخلاف خدا نخواستہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے برعکس پھر پانچ نحوستیں اس پر برستی ہیں کہ چہرے پر ظلمت سیاہی ٹپکتی ہے اور دل اس کا اندھیرا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح سنگ دل ہو جاتا ہے. شقاوت جس کو کہا جاتا ہے، قساوت قلبی، بدبختی اس کا نصیب بن جاتی ہے، اور ساتھ میں رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، بدن میں ایک کمزوری ہوتی ہے، خوف اور کپکپی رہتی ہے، ساتھ میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اتار دی جاتی ہے. تو نیکی کا بھی نقد فائدہ ہے، بدی کا بھی نقد فائدہ ہے، نقد نقصان ہے. نیکی کے فائدے میں پانچ انعام ملتے ہیں کہ چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، ہشاش بشاش رہتا ہے، نیکی کی چمک اس کے چہرے سے چھلکتی ہے، دل کے اندر نورانیت آتی ہے، رزق میں وسعتیں ملتی ہیں، بدن کو طاقت نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ میں محبوب خلائق بن جاتا ہے، اللہ کے بندوں کا محبوب بن جاتا ہے. خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے، چہرے کی ظلمت، چہرے کی سیاہی، چہرے پر پھٹکار. اور دیکھتے ہیں ہم اور آپ بھی معاشرے کے اندر جو لوگ ظالم ہوا کرتے ہیں، زانی ہوا کرتے ہیں، شرابی ہوا کرتے ہیں، رشوت خور ہوا کرتے ہیں، سود خور ہوا کرتے ہیں، چہرہ ان کا بتاتا ہے کہ یہ منحوس انسان ہے. عام آدمی بھی آرام سے اس کے چہرے سے اس کی نحوست کو پڑھ لیا کرتا ہے. تو گناہوں کی ظلمت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سیاہی چہرے سے چھلکنا شروع ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر اس کے سختی ہوتی ہے، ظلم و جبر کر کے، زیادتیاں کر کے، حرام کھا کے اور حرام کر کے ایسا شقی القلب اور بدبخت ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیت پیش کر دو، رسول اللہ کی حدیث پیش کر دو، کسی بزرگ کی شخصیت پیش کر دو، ٹس سے مس نہیں ہوتا، الٹا وہ مذاق اڑاتا ہے، بے حرمتی اور بے احترامی کر جاتا ہے، اور رزق میں اس کے تنگیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں حیرانیاں ہوتی ہیں، ساتھ میں بدن اس کا کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت اتار دی جاتی ہے. تو ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اپنے اندر نورانیت رکھتی ہے، برکتیں رکھتی ہے، اور ہر بدی ہر گناہ اپنے اندر نحوست رکھتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نیکی کرو گے پانچ انعام ملیں گے، بدی کرو گے پانچ نقصانات ملیں گے. اب بندے کو جو زندگی کے شب و روز ملے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ دن وہ اچھا ہے جو آپ کی یاد کے ساتھ ہو، اور رات وہ اچھی ہے جو آپ کے ساتھ راز و نیاز میں ہو. دن اللہ کی عبادت میں گزرے اور رات بھی اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزرے. دھوکے سے انسان بچے، تکبر سے بچے، فخر سے بچے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک سر وہ ہے جو عبادت کر کے فخر سے تن رہا ہے، دوسرا سر وہ ہے جو گناہ کر کے ندامت کی وجہ سے جھک رہا ہے. فرمایا کہ ندامت جس وقت بندے پر طاری ہوتی ہے اور جب وہ شرمندہ ہو کر اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتا ہے، ہزاروں رکعت نفل سے زیادہ بہتر اس کی یہ ندامت ہوا کرتی ہے. گناہ ہو گیا، اب وہ شرمندہ ہے، نادم ہے، پچھتا رہا ہے، اور اپنا سر جھکا کے اللہ کے آگے معافی تلافی کر کے اقراری مجرم بن کر بیٹھ گیا. میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے گناہ کر کر کے اپنے گناہ کو تہ بتے بڑھا چڑھا کے تو آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کی کو ایک انبار لگا دے، زمین سے لے کر آسمان تک پوری اس خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، اور تو پھر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوا آئے گا. تیری توبہ میں دیر ہو سکتی ہے، میری طرف سے معافی دینے میں دیر نہیں ہوگی. تیرے توبہ کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے میں تجھے معاف کر چکا ہوں گا. معافی کے اللہ پاک نے موقع دیے ہیں. فرمایا کہ رات ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جیسے اس کی شایہ نشان ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل. رات ہوتے ہی اللہ پاک اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جس طرح ماں اپنی آغوش میں بچے کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے. اللہ کی شایان شان جیسا ہوگا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رات ہوتے ہی اللہ پاک اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے گناہگار آ کر رات میں اللہ کی آغوش رحمت میں چھپ جائیں اور اپنے دن کے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں. جب دن ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پھر اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کے گناہگار آ کر دن میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں. جب تک دم میں دم ہے, سانس میں سانس ہے, ہوش آواز بحال ہیں, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ شب و روز جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں موقع بموقع, یہ بندوں کو نوازنے کے لیے. ان نوازشات کے قیمتی مواقع سے فائدہ اٹھا لینے والا یہ کامیاب انسان ہے. میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ متقی بن کر جینا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا. فرمایا کہ ایک انسان عزم کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے باوضو رہنا ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک. وضو بنایا, گھنٹے دو گھنٹے بعد وضو ٹوٹ گیا, فوراً وضو بنا لے پھر باوضو ہو گیا. ایک دو گھنٹے بعد پھر وضو ٹوٹ گیا, پھر وضو بنا لے پھر باوضو ہو گیا. جہاں وضو ٹوٹا وہیں وضو جوڑ لے, یہ باوضو رہے گا. تو فرمایا کہ جس طرح باوضو رہنے کا ارادہ رکھنے والا انسان جہاں وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو بنا لیتا ہے, پھر یہ باوضو بن جاتا ہے. باوضو رہنا اس قدر با برکت عمل ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں. فرمایا کہ دم علی الطہارہ یوسع علیک رزق. فرمایا کہ تم باوضو رہنے کا اہتمام رکھو, تم پر رزق فراخ کر دیا جائے گا. باوضو رہنے والے انسان کو رزق میں وسعتیں ملتی ہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج پہ جب آپ ہو کر تشریف لائے, فرمایا بلال وہ کون سا عمل ایسا کرتے ہو جنت میں تمہاری چپلوں کی آہٹ میں اپنے آگے آگے محسوس کر رہا تھا. بادشاہ جب چلتا ہے تو خادمین کا جو لشکر چلتے ہیں تو آگے بھی ہوتے ہیں, دائیں بائیں بھی ہوتے ہیں, پیچھے بھی ہوتے ہیں لشکر کے اندر. فرمایا کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہاری چپلوں کی آہٹ اپنے آگے آگے محسوس کر رہا تھا. کہا یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں, دو چیزیں ضرور ہیں. باوضو رہتا ہوں, جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور جب بھی وضو بناتا ہوں دو رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں اگر مکروہ وقت نہ ہو. اندازہ لگائیے ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ آپ کی بشارت خوشخبری جنت میں اللہ پاک نے ایسے سنوا دی اور یہ عمل ظاہر کروا دیا امت کے لیے. کہا یا رسول اللہ یہ عمل ضرور ہے, باوضو رہتا ہوں, جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور نمبر دو مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل تحیت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے کہ باوضو رہنا جس طرح آسان ہے کہ جب وضو ٹوٹا دوبارہ وضو بنا لیا تو یہ باوضو ہو گیا. تو فرمایا کہ تقوی کی صفت کے ساتھ مستصف رہنا بھی اسی طرح آسان ہے کہ انسان گناہوں سے بچا ہوا ہے, متقی ہے. جب گناہ ہو گیا تقوی ٹوٹ گیا فوراً توبہ کر لے پھر متقی بن گیا, پھر گناہ ہو گیا تقوی ٹوٹا پھر توبہ کر لے پھر متقی ہو گیا. ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے, اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اب مت آنا. درگہ ماں درگہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکست تھی بازا. یہ دربار ہمارا شاہی دربار ہے, احکم الحاکمین کا دربار ہے, یہاں کسی بھی توبہ کے وقت میں دھتکارا نہیں جاتا. پھر آ گئے, فرمایا کہ ہزار بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے پھر آ جاؤ پھر معافی مل جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہ موقع اللہ پاک نے دیے ہیں گناہگاروں کو صاف ستھرا ہونے کے لیے. عبادت کرے, شکر ادا کرے, استغفار بھی کرے کہ یا اللہ عبادت آپ کی شایہ نشان نہیں کر سکا. عاجزی ان کے ساری کے پیکر بن کر عبادت کرے, نہ گھمنڈ کرے نہ فخر کرے اور نہ ہی اپنی بڑائی دوسروں پر جتائے. میں نمازی, میں روزے دار, میں عبادت گزار, میرے تلاوت ایسی, میرے ذکر ایسے, میری نوافل ایسی, میری تہجد ایسی, یہ سب عبادات کو ضائع کر دینے والی باتیں ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ لطیفہ سنایا کرتے تھے, ایک شخص تھا جس کا کبھی مسجد سے واسطہ پڑا نہیں تھا, زندگی میں کبھی بھولے سے مسجد میں آ گیا, دو رکعت نفل پڑھ کے مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا, دائیں اور بائیں اوپر نیچے. کسی نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو, کیا اوپر اوپر دیکھتے ہو؟ کہا جبریل امین کا انتظار ہے, دو رکعت نفل پڑھی ہیں, دیکھتا ہوں کب اتریں گے. ایسا بھی نہ ہو کہ عبادت کرتے ہوئے جمعہ آٹھ دن ہوئے نہیں, مرد اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھنے لگ جائے, عورت اپنے آپ کو رابعہ بصریہ سمجھنے لگ جائے اور دوسروں کے اوپر پھر اپنی بڑائی جتانے لگے. یہ بہت بڑا تکبر ہے. جس طرح مال کا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, جمال کا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, عزت و شرف رتبے اور مقام کا خاندان کا, جس طرح بڑے بڑی چیزوں کے تکبر اللہ میاں کو پسند نہیں, تو عبادت کا تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. عبادت کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے, تکبر کا مطلب اپنے آپ کو دوسروں کے آگے بڑا جاننا, اور فخر کرے انسان اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار سمجھے, دیندار سمجھے, اور دوسرے اللہ کی مخلوق کو حقیر جانے فقیر جانے, گرا ہوا سمجھے, یہ گھمنڈ اس کو مار دے گا. وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا, اور ایک چور ڈاکو بدماش گنڈا لچا لفنگا جو ایک پہاڑ کی ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں سے اس کی نظر پڑی کہ کتنے پیارے بندے جا رہے ہیں, ایک وقت کے پیغمبر ہیں, دوسرے ان کے خادم خاص, ان کے حواری, جس طرح ہمارے حضور کے صحابی تھے تو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. روایت میں آتا ہے 12 حواری آپ کے ہوئے, تو حواری آپ کے ساتھ چل رہے تھے ایک, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اوپر بیٹھا ہوا ٹیلے پر اس کی نظر پڑی اور رشک بھری نظر سے دیکھا, واہ کتنے اللہ کے محبوب بندے, ایک پیغمبر اور ایک پیغمبر کا حواری, کتنے نیک شریف پارسا اور محبوب اللہ میاں کے, ایک میں گناہگار فاسق بدماش چور ڈاکو لچا لفنگا گنڈا. اپنے آپ کی طرف دیکھ کر وہ نادم ہوا, اپنی حقارت اور ان کی عظمت اس کی نگاہ میں ہوئی, اور سوچا کہ کیوں نہ میں ان اللہ کے دو محبوب بندوں کے ساتھ تھوڑی دیر ہو جاؤں. یہ سوچ کر وہ اتر کر نیچے چلا آیا, اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. آگے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھ ان کا حواری, اور ان کے ساتھ ایک چور ڈاکو وقت کا گنڈا اور بدماش. اس حواری نے کنکھیوں سے اس گنڈے اور بدماش کو چور ڈاکو کو دیکھا, اور ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا, اور دل کے اندر یہ گمان آیا یہ بغیرت کہاں ہمارے ساتھ ہو گیا, چور ڈاکو بے شرم اپنی اوقات دیکھے, یہ چلا آیا ہمارے ساتھ چل رہا ہے. حقارت بھری نظر سے دیکھا, اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کے پیچھے اس وقت دو افراد چل رہے ہیں, ایک آپ کا حواری اور ایک ہمارا گنڈا بدماش بگڑا ہوا بندہ, ان دونوں کو آپ میرا پیغام دے دیں کہ ان دونوں کی زندگی کے سابقہ تمام کام ختم, اپنے حواری کو بتا دیں تمام نیکیاں ختم, نئے سرے سے محنت کرے, اور جو چور ڈاکو آیا اس کو بتا دیں تیرے سارے گناہ ختم, نئے سرے سے عبادت میں لگ جا. اس کی وہ حقارت بھری نگاہ اس کے سارے اعمال کو رائے گاں کر گئی, اور اس کی وہ ندامت بھری نظر اس کے سارے گناہوں پر پانی پھیر گئی. عبادت کرے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مخلوق خدا پر بڑائی جتانے کے لیے نہیں. کسی کو تہجد کی توفیق مل گئی, نور علی نور سونے پر سہاگا, کوئی فجر کی جماعت میں حاضر ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے, کسی کو صرف فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے بہت اچھی بات ہے, کوئی محروم القسمت ہے وہ اس کے نصیب ہیں. اب انسان اپنی بڑائی جتائے, میں تہجد میں اٹھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں فجر کی جماعت میں گیا, فجر کی نماز میں شریک ہوا, فلاں ڈھمانگ, اور دوسروں کو حقیر جانے, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اظہار اس کی عبادات کے اوپر پانی پھیر دے. یقیناً ہر ایک کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے اسلام کا, کہ نماز کو وقت پر پڑھے, رات عبادات کر کے اللہ کو یاد کر کے سو جائے. چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں, ان میں اس قدر بھاری بھرکم وزن ہے. وہ لطیفہ میں نے سنایا تھا, کافی پرانا ہو گیا, حضرت شیخ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حرم مکہ کے اندر جو درس دیا کرتے تھے, کرونا کے بعد سے وہ سلسلہ موقوف ہے, اللہ کرے دوبارہ وہ درس کا سلسلہ جاری اور ساری ہو. فرمایا کہ ایک شخص تھا نا مسجد میں بیٹھا ہوا, وظیفہ کھینچ رہا تھا, یا حجو یا کجو, یا حجو یا کجو, یا حجو یا کجو, یا حجو یا کجو. دوسرا کوئی نمازی آیا, اس نے سنا تسبیح لیا, وہ یا حجو یا کجو, یا حجو یا کجو کے وظیفہ کھینچ رہا, اس نے دھیان دیا یہ کون سا وظیفہ یا حجو یا کجو. تو کہا بھائی کیا پڑھ, کہا یہ میرے پیر صاحب نے مجھے وظیفہ دیا یا حجو یا کجو. وہ سوچتا رہا یا حجو یا کجو کیا چیز, تو پتا چلا وہ دیہاتی تھا, زبان اس کی صاف نہیں تھی, تلفظ کا ٹھیک نہیں تھا, تو پتا چلا کہ یا حیو یا قیوم, اس کو بگاڑ کے یا حجو یا کجو پڑھ رہا. تو اس کو سمجھایا بتایا کہ بھائی یا حجو کجو نہیں ہوتا, یہ ہوتا یا حیو یا قیوم. بڑی مشکل سے اس کو تلفظ صحیح کرایا, زور لگا لگا کے یا حیو یا قیوم اس کو پکا کرایا. دو چار دن بعد جب دوبارہ مسجد میں آیا تو دیہاتی تسبیح ایک طرف رکھے منہ لٹکایا بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی وہ وظیفہ نہیں پڑھ رہے. کہا نہیں, جب سے تو نے وظیفہ بتایا میرے سارے کام خراب ہو گئے. جب تک میں اپنے پیر صاحب کا بتایا وہ وظیفہ پڑھتا تھا, میرے سارے کام بنتے تھے. جب سے تو نے میرا وظیفہ خراب کیا, اپنا وظیفہ بتا کر گیا, اس کے بعد سے میرے کام ہوتے ہی نہیں. وہ چونکہ عقیدت کے ساتھ پڑھتا تھا, اس کے پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ تھا, جس طرح یاد کیا تھا, یا حیو کو یا حجو بنا دیا, یا قیوم کو یا کجو بنا دیا, تو اس کو اثر محسوس ہوتا تھا. اور اب جبکہ صحیح تلفظ سے پڑھا لیکن عقیدت اس پر نہیں تھی, عقیدت اور عظمت اپنے پیر صاحب کی تھی, تو کہا میرا کام بنتا ہی نہیں, میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. تو وہ تو ایک لطیفہ تھا, لیکن حقیقت حال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے اعمال اس قدر وزندار ہیں, بھاری بھرکا میں پتھر کی لکیر ہیں. آپ نے اپنی امت کو سبق سکھائے ہیں, درس دیے ہیں, اعمال سکھائے ہیں, اعمال بتائے ہیں. رات فرمایا کہ وضو کر کے سو جایا کرو. آج کل تو موبائل کا فتنہ ہے نا, موبائل کو انسان جلدی سے اس کو خیر باد کر دیا کرے, وقت سے سو جایا کرے. صبح صبح اٹھتے ہی ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ آج کل کا تو وبال ایسا ہے, رات سوتے 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 جب تک کہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے, موبائل ہاتھ سے نہ گر جائے نا, اس وقت تک لگے رہتے ہیں, یہاں سے گھسیٹا, اوپر سے گھسیٹا, نیچے نیچے سے گھسیٹا اوپر, یہ چلتا رہتا ہے. بیوی ادھر پڑی ہوئی ہے, شوہر ادھر پڑا ہوا ہے, بچے ادھر پڑے ہوئے, بس یہ انگلیاں اوپر سے نیچے ہوتی رہتی ہیں. اور آخری وقت میں جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے, موبائل گرتا ہے, پھر وہ سائڈ میں ڈال کے سو جاتے ہیں. نہ کلمہ, نہ کلام, نہ پڑھنا, نہ پڑھانا, نہ سورہ ملک, نہ سورہ یاسین, نہ کوئی اور تلاوت. موبائل گھستے گھستے سو گئے. صبح اٹھتے ہی ہمارے استاد فرمانے لگے کہ ایک آنکھ بند ہوتی ہے, ایک آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کس کا پیغام آیا, کس کا میسج آیا, کون کون سے حالت. عوام الناس کی یہ ہوئی بھی, ایسے دل دادا بن چکے ہیں موبائل کے, ایسے میگنیٹ بن چکے ہیں, زندگی کا ساتھ بن چکے ہیں, واش روم میں بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں. ایک دوست کو ایک دفعہ میں نے فون کیا نا, سلام کرنے لگا, جواب نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا یار جواب تو دو پہلے, کرے واش روم میں ہوں. اندازہ لگایا کہ واش روم میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ اپنے موبائل کو ساتھ لے کر جانے لگے. تو حقیقت یہ کہ فرمایا کہ رات با وضو ہو کر سو جاؤ. جو شخص رات کو با وضو ہو کے سو جاتا ہے, فرمایا کہ رات کے جس پہر بھی وہ کروٹ بدلتا ہے, اور اس کروٹ بدلنے میں بھی جو دعا مانگ لے گا سیدھی قبول ہوتی ہے, مستجاب الدعوات بن کر سو رہا ہے. اور دوسرے فرمایا کہ اس با وضو شخص چاہے مرد ہو یا عورت, اس کے سرانے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ دعا دیتا ہے, اللہم اغفر عبدک ھذا فإنه بات طاہرا, اے اللہ اپنے اس بندے اور بندی کی مغفرت فرما دے, اس لیے کہ یہ پاک ہو کے رات گزار رہا ہے. چھوٹا سا عمل ہے لیکن برکت کتنی ہے کہ فرشتے کی دعا مل رہی ہے مغفرت کی. اور رات جس پہر کروٹ بدلتا ہے, کروٹ بدلنے میں بھی جو بھی دعا مانگ لے گا قبول ہی قبول ہے. اور پھر صبح اٹھ جائے اپنے وقت پر اللہ کے منادیوں کی پکارنے پر, اس سے پہلے اگر نسیم جاگ جائیں تہجد میں اٹھ جائے تو نور علی نور, نہیں تو فجر کے ٹائم اٹھ جائے. اگر فجر کا وقت آیا, اذانیں ہوئیں, نماز کا وقت گزر گیا, سوتا پڑا رہا, بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جب آخری پہر شروع ہوتا ہے, شیطان آتا ہے, اپنی کاروائیاں شروع کرتا ہے, اور وہ فرمایا کہ تمہاری گدیوں پر رسیاں باندھتا ہے اور تین گھیرے لگاتا ہے انسان کو جام کرنے کے لیے, کاہل اور سست بنانے کے لیے. فرمایا کہ اگر تو انسان صبح فجر کا وقت آ جانے کے اوپر جاگ جاتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے, جاگ گیا, اللہ کا نام لیا, اٹھ گیا, اٹھ کر وضو بنا لیا, دوسری گرہ کھل گئی, اور اگر آگے قدم بڑھا کر نماز پڑھ لی فجر کی, تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فرمایا کہ یہ حشاش بشاش چاقو چوبنوں کا پورا دن گزارتا ہے, چاقو چوبن, تر و تازہ, ہرا بھرا, سدا بہار. فرمایا کہ اگر یہ اذان وقت داخل ہوا, اذانیں ہوئیں, یہ سوتا پڑا رہا, فجر کا وقت ہو گیا, نمازیں ہو گئیں, یہ سویا پڑا رہا, ہوتے ہوتے وقت ختم ہو گیا, سورج نکل گیا, یہ سویا پڑا رہا, گرا پر گرا, مضبوط سے مضبوط, جام سے جام ہو جاتی ہے. شیطان آ کر دیکھتا ہے کہ میرا شکار جال میں پھنسا ہوا ہے, فجر کا وقت پورا گزر گیا. فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ اس کے کان میں ڈال کر پیشاب کر جاتا ہے. پھر یہ شخص جب اٹھتا ہے 8 بجے 9 بجے 10 11 12 بجے, تو فرمایا کہ یہ خبیث النفس ہو کر جاگتا ہے, کسلان, کاہل, سست, مریل, نحوس. شیطان کا پیشاب جس وجود میں سرایت کر گیا ہو, بلی, کتا, یہ اگر ان کا پیشاب کہیں کپڑوں پر لگ جائے, انسان اپنے آپ کو کتنا گھن محسوس کرتا ہے. وہ شیطان جو خباستوں کا پتلا ہے, وہ پیشاب کر کے چلا گیا. فرمایا کہ یہ خبیث النفس بن کے, کاہل اور سست بن کے, مریل بن کے سارا دن گزارے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے اوپر عبادت انجام دینے کی عادت ڈالو, صبح وقت سے اٹھ جاؤ. فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا, یا اللہ میری امت کے صبح سویرے کے کاموں میں برکتیں ڈال. صبح سویرے بندہ اٹھ گیا, اللہ کی عبادت انجام دے لی, تلاوت کلام پاک میں لگ گیا, اور اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض, راز و نیاز کی باتیں کر لیں, ذکر و اذکار کر لیے, سارا دن اس کا مبارک اور سعادت مندی والا ہوگا. جس آدمی کو صبح سویرے نماز فجر کی توفیق مل جائے, دن اس کا مبارک بن جاتا ہے. فرمایا کہ آسمان سے خاص نور اترتا ہے, جو ان لوگوں پر کے سروں پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے, اور ان لوگوں پر وہ نور اثر انداز ہوتا ہے جو صبح فجر کی نماز پڑھ چکے ہوں, اور وہ نور ان کے دن بھر کے کام کاج کے لیے کفایت کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے. اس کے برعکس جو سویا رہا, شیطان کا پیشاب, پیٹرول جس طرح ڈالا جاتا ہے نا گاڑی کی ٹنکی میں اندر, اس کے وہ ڈال کے, تو اس طریقے سے وہ اپنے وجود کو ہمارے وجود میں ڈال کر پیشاب کر کے نقصانات پہنچا کر چلا جاتا ہے. خوش ہوتا ہے کہ میرا شکار جال میں پھنسا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں تمام نحوستوں سے بچائے, وقت کے اوپر نماز پڑھنے کا اہتمام نصیب فرمائے. خواتین ہوں یا حضرات, وقت پر عبادت انجام دینے والا اپنے دنوں کو بھی روشن کر رہا ہے, راتیں بھی اجالی کر رہا ہے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے, مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا, خاک کے سایہ تلے یہ چمن یوں ہی رہے گا, اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. جو انسان جتنی محنت کرے گا, اپنی قبر روشن کرے گا, اپنا آخرت کا سرمایہ بڑھائے گا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی بھی عظمت نصیب فرمائے اور اپنے اوقات کو کارآمد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. گناہوں سے انسان کے اندر ظلمت آتی ہے, بے برکتی آتی ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے, اللہ کی لعنت برستی ہے, اور انسان کی زندگی میں جگہ جگہ رکاوٹیں آتی ہیں, بندشیں آتی ہیں. بزرگ تھے, فرمایا کہ جب کبھی مجھ سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی سرزد ہوئی, میں نے اس کی نتیجہ اپنی بیوی کی نافرمانی میں دیکھا, اپنی غلام اور باندی کی نافرمانی میں دیکھا, یہاں تک کہ میری سواری بھی میرے آگے سرکش ہو جاتی ہے. تو انسان جب نیکی کرتا ہے تو ہر چیز اس کی تابے دار ہو جاتی ہے, پوری مخلوق اس کی تابے دار. جب بدی کرتا ہے تو ہر چیز اس سے سرکش اور باغی ہو جاتی ہے. بندہ جب اللہ کا تابے دار, پوری مخلوق اس کی تابے دار. بندہ جب اللہ کا باغی اور سرکش ہوتا ہے, ساری مخلوق اس کی باغی اور سرکش ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. خواتین بھی ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہوتی ہیں, تو جماعت کے اندر حکم یہ ہے کہ خواتین جب شریک ہوں, تو مرد ہوں یا خواتین, تو وہ امام کے پیچھے بس خاموشی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. صرف ثنا پڑھ لی جاتی ہے, ثنا کے بعد خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی تلاوت سنی جاتی ہے, اور رکوع اور سجدوں میں اور اتحیات کے اندر تمام چیزیں وہ پڑھی جاتی ہیں جو ہم اپنی انفرادی نماز میں پڑھتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی ایک رکعت دو رکعت نکل جائیں, تو امام کے سلام پھیر لینے کے بعد حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایک رکعت یا دو رکعت یا تین رکعت یا چار رکعت جو بھی نکل گئی نا, ان رکعت کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو سلام پھیر لینے کے بعد خاتون سلام نہیں پھیریں گی. ابھی شب برات کے اندر بعض خواتین شریک ہوئیں جماعت میں, اور کسی کی تین رکعت ہوئی تھی, کسی کی دو رکعت, اور جتنی رکعت رہ گئی تھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کے شارٹ پیکج پہ عمل کر کے فارغ. کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے بعض خواتین کو, تو وہ سمجھی کہ بس امام صاحب کا سلام ہمارا بھی سلام, تو کسی نے تین رکعت پڑھ لی, کسی نے دو رکعت پڑھ لی, اور سلام کے ساتھ سلام. ایسا نہیں ہوتا. جتنی رکعت نکل گئیں امام صاحب جب سلام پھیریں گے, تو خواتین سلام نہیں پھیریں گی, بلکہ وہ اتحیات کی کیفیت میں بیٹھی رہیں گی. جب سلام ہو جائے اس کے بعد کھڑی ہو کر دوبارہ سے جتنی رکعت نکل گئیں وہ پوری کر لیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خواتین و حضرات کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے انشاءاللہ. رمضان سے پہلے ایک اتوار اور ہے, اس میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا آنا یہاں قبول فرمائے, یہاں جم تھم کے بیٹھنا قبول و منظور بنائے, ہم سب کو اللہ پاک کشتی کا سوار بنائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, وصلى الله على النبي الأمي الكريم, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.